पूरी कौम के जितने मौलवी हैं सब झूठे हैं, सब हक छुपाते हैं। क्या पता चला? हम जो कहते हैं इतने मौलाना, उनको नहीं पता कुरान में क्या है, उनको नहीं पता कि हदीस में क्या है। मेरे भाइयों, मैं आपको क्या बताऊं कि पता है कि नहीं पता है। अभी कल का वाक्य बताएं, पाकिस्तान में कोई जगह है साहिवाल है कहीं, हाँ हाँ, एक साहब आए हुए हैं, उन्होंने अपना वाक्य सुनाया, अपना वाक्य है सबको पता। लाहौर के अंदर कोई बहुत बड़े आलिम थे और अभी यहां मौजूद हैं, परसों दोपहर को जाएंगे, अगर किसी को मदीद तस्दीक करनी है तो उनके पास मुलाकात के लिए भेज देंगे, मुलाकात कर ले। सोचो, कहते हैं कि हमारे नाना जो थे वो मदरसे के शेखुल हदीस थे। क्या थे? शेखुल हदीस थे। और मैं मुरीद था, मौना अहमद अली लाहौरी कोई थे, मुरीद किसका था? और मौना फकीरुल्ला हमारे जो उस्ताद मोहतरम थे, हमारे नाना थे, वो हमारे मदरसे के शेखुल हदीस थे। के तकसीम दारुलूम देवबंद के मुदरिस थे, लेकिन फिर वहां से वो चले आए थे। तकसीम के बाद कहां आ गए थे? पाकिस्तान। वहां मदरसा कायम किया और वहां वो पढ़ने लगे, वहां पढ़ाने लगे। कहते हैं कि आज से काफी पुरानी बात है, क्योंकि मेरी मां ननिहाली में ज्यादा रहती थी, तो मेरी मां ने भी हमको पढ़ने के लिए कहां भेज दिया? दादा के, नाना के यहां। कहते हैं गए नाना के यहां, पढ़ रहे थे, चार पांच साल पढ़े, यहां तक कि आखिरी साल दौरे का आ गया, आखिरी साल बुखारी मुस्लिम वगैरह पढ़ाने का। कहने गए कि सब पढ़ाए, लेकिन बुखारी की किताबु सलात हमारे नाना जान ने नहीं पढ़ाया। सोचो कौन कहता है मेरे भाई, होता है। पूरी किताब इधर की पढ़ाई, लेकिन नाना जान ने, मौना फकीरुल्ला रहमतुल्ला अलैह जो थे, उन्होंने किताबु सलात नहीं पढ़ाई। मुझे शक हुआ कि किताबु सलात कुदूरी की पढ़ा दी, शरवकाया की पढ़ा दी, लेकिन बुखारी की किताबु सलात क्यों नहीं पढ़ाए? कहने गए कि मैंने किताब खरीदी और चूंकि अरबी जबान इतनी आ गई थी कि जिसको हम थोड़ी से समझ सके, मैंने भी जाकर के अपने से उसको पढ़ना शुरू किया। कहा कि वल, कहते वल्लाह मैं जानता ही नहीं था कि पाकिस्तान इतने बड़े मुल्क में कोई है इस बुखारी में जैसे नमाज है वैसे कोई पढ़ना। कहते वल्लाह हमको यकीन ही, जानते ही नहीं थे। क्यों? ननियाल के दुलारे थे, जैसे बड़े हुए अम्मी ने किसके साथ भेज दिया, ना भाई जाए ये आपका नवासा, आप इसको पढ़ाए। नाना जान ले गए और मदरसे के चार दीवारी में बिल्कुल बंद। दुनिया में क्या होता है कुछ खबर ही नहीं। कहते हमारे नाना मौना फकीरुल्ला जान मौना फकीरुल्ला रहमतुल्ला अलैह वो बताते रहे। कहते मैंने किताबुल सही बुखारी खरीदी और किताबुल सही बुखारी की किताबु सलाह पढ़ने लगा। कहेंगे पढ़ने लगा तो मैंने देखा कि ये तो अल्लाह के नबी की नमाज में और हमारी नमाज में काफी फर्क आया। कहते हैं कि अब मैंने पढ़ने लगा और कहते हैं कि जब मैंने रफ़ऊल यदैन वाली हदीस पढ़ी तो मैंने क्या शुरू कर दिया, रुकू में जाते वक्त रफ़ऊल यदैन और रुकू से उठते वक्त। कहेंगे नमाज पढ़ने लगा, नहीं कहते नमाज पढ़ने के पहले पहले एक दिन वो किताब अपने नाना जान के पास लेके गया। नाना जान ने कहा कि देखो अब इसका मतलब तुम भटक रहे हो। क्या कर रहे हो? चलो भाई भटक रहे हो। क्या भटक रहे हैं? कहते हैं कि आया रात भर नींद ना आए कि बुखारी मदरसे के निसाम में है और ये हिस्सा छोड़ दिया गया है, ये हिस्सा छोड़ दिया गया। तो आखिर जो भटकाने वाली किताब थी, गुमराह करने वाली, इतने बड़े इदारे में कैसे पढ़ाते हमारे नाना जान उसको? कहते ये मंतिक समझ में नहीं आई। एक समाना गुजर गया। कहते एक दिन नाना ने देख लिया कि हाथ उठा रहे हैं और नाना पुराने जमाने में बूढ़े भी हो गए तो असा लेकर के चलते थे, कहते पीछे से आकर के मैंने रफ़ऊल यदैन जैसे हाथ उठाया और नाना पीछे से धुलाई शुरू कर दिए। कहते जब नाना ने धुलाई शुरू की तो मैंने देखा कि मदरसे का दरवाजा खुला है। कहते मौका जब भगा वहां से, ना रो बस स्टॉप जाते हैं ना रेलवे स्टेशन, भगा वहां से। कहते हैं पीछे पलट करके नहीं देखा जब तक अपनी अम्मी के पास नहीं आ गया। आए सोचा कि चलो, बार बार अम्मी पूछती हैं, नानी जान जिंदा है भाई क्यों चले आए? उस जमाने में टेलीफोन वगैरह था नहीं कि नाना से पूछे, और नाना अब जुमेरात का इंतजार करें, जुमेरात आएगी तब जाऊंगा खबरगिरी करूंगा। کہتے ہیں کہ بھر کر کے آیا میں چھپا بیٹھا. لاکھ مجھے امی جان پوچھتی ہیں, نانی جان پوچھتی ہیں, کوئی جواب نہیں. بالکل سم بکمن, ہاں کچھ بھی پوچھے کوئی جواب نہیں. کہتی ہے کہتے ہیں کہ ایک دن بیٹھا ہوا تھا واقعی جمعرات کی شام کو, سوچا تھا آج خیر نہیں کہیں نانا پیچھا کرتے ہوئے یہاں نہ آ جائے. کہنے لگے مغرب کے اذان ہوتے ہوتے نانا جان آخر ڈنڈا لے کر کے آ گئے. اب اندر جاتا ہوں تو بھی پریشانی, بڑی مشکلات میں. کہتے ہیں کہ میں نے موقع مناسب یہی سمجھا کہ اب نانا ہے اور ابھی بات کھلے گی اس لیے نکل جاؤ. کہتے ہیں میں بھاگ گیا گھر سے. ایک ہفتے تک ہم کو ڈھونڈا گیا تو نانا جان کے حوالے پھر مجھے پکڑ کے لوگوں نے کہا کہ بالکل کم سن تک 18-19 سال کا تھا, لے جا کے حوالے کر دیا. نانا جان نے کہا کہ اب تم بہت بگڑ گئے ہو, تمہارے جو پیر استاد ہیں ان کے حوالے کریں گے تم کو. تو میری نانی وغیرہ کے پاس لے کر کے آئے, کہا کہ میرا تو کل مدرسہ میں جا رہا ہوں, یہ اس کے پیر جس کے ہاتھ پر بیعت کروایا گیا ہے اس کو, مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں زندہ تھے, کہا کہ ان کے حوالے کر دو, وہ کہیں گے تو مان جائے گا. کہا کہ اب سوچا کہ چھوٹے نانا سے تو فرصت ملی, اب پیر پتا نہیں کتنا موٹا ڈنڈا استعمال کرے گا. کہتے ہیں اب آیت الکرسی پڑھتے ہیں, دعا مانگتے ہیں خدا خیر کرے, اللہ تعالیٰ کون سی سمجھ میں نہیں آتی ہے منطق. کہتے ہیں کہ پھر آخر ایک دن آئے حضرت نا پیر استاد مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ آئے. کہتے ہیں جب وہ آئے تو سب سے پہلے عورتوں کو ہٹا دیا, میرے نانا جان کو بھی شامل کیا. میں سوچا تھا شاید پکڑیں گے اور لے کے کہاں جائیں گے, نانا جان کے پاس, مولا فقیر اللہ رحمت اللہ علیہ کے پاس. کہتے ہیں وہاں نہیں لے گئے. کہتے ہیں بات چیت کرنے لگے تو نانا جان او ہمارے مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹے کیا بات ہے, کیوں نانا نے تمہاری پٹائی کی؟ کہا کہ حضرت کوئی بات نہیں, یہ بخاری میں نے پڑھا ہے, کتاب الصلات وہاں نہیں پڑھا ہے تو میں نے خریدا, اس کا مطالعہ شروع کیا اور یہ حادثہ ہے میرے ساتھ, کوئی بات نہیں. کہنے لگے کہ اگر تم نے کیا سوچ کر افوڑے دینے شروع کیا؟ کہا کہ استاد اللہ کی قسم کوئی نہیں, ماں کا احترام, باپ کا احترام, نانا جان کی محبت, مامو جان کی خدمت, سب کچھ ہے, آپ ہمارے پیر استاد ہیں, سب کچھ ہے. بس میں نے حدیث کے اندر یہ پڑھ لیا بخاری کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے, میں نے یہی اس لیے کر لیا. کہا کہ تم کو اس پر اطمینان ہے, تحقیق کر لیے؟ کہتے ہیں کہ ہاں اطمینان ہے. پھر پوچھا مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ, اطمینان ہے؟ کہا کہ ہاں. تیسری مرتبہ پھر پوچھا, واقعی تم اسی نیت سے کرتے ہو, تم کو اطمینان ہے؟ میں نے تیسری مرتبہ کہا کہ اللہ کی قسم میں نے مطالعہ کر کر کے جو اطمینان کیا جب ہی میں نے رفع الیدین شروع کیا. کہا اچھا ٹھیک ہے, کرتے رہو, اگر کوئی تمہارے اوپر اعتراض کرے تو ہم کو بتانا, اور اللہ کی قسم رات کو جب گھر میں تہجد کی نماز پڑھتے تو ہم بھی رفع الیدین ہی کے ساتھ پڑھتے ہیں. ہاں کیسے رواج پڑھتے ہیں؟ یہ شخص ابھی موجود ہے مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے عالم ہیں, ان کے تراجم ہمارے پاس موجود ہیں. اس شخص نے آنے کے بعد ابھی پرسوں یہ قصہ بتایا ہم سے, ابھی وہ موجود ہے پرسوں تک. میرے بھائیو بات اصل بالکل واضح ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب بات اصل یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا یہ موجودہ تھا, آپ نے حکم دیا کہ جاؤ ان دونوں کو کیا کرو, رجم کر دو. دونوں کو لے جایا گیا, رجم کر دیا گیا. آخر میں شاید وقت زیادہ ہو رہا ہے, بس ایک حدیث سنا کر کے بات کو ختم کر دے رہے ہیں. چھپانے سے صحابہ کرام کتنا ڈرتے تھے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یہی ڈر اور خوف ہمارے اندر بھی پیدا کر دے. اپنے موافق پڑے, مخالف پڑے, باپ دادا کے رسم و رواج کے خلاف پڑے, لیکن اللہ اس کے رسول کا فرمان جو ہے عوام تک, بھائی یہ اللہ کا فرمان ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, یہ حق ہے, یہ باطل سب واضح کر دینا چاہیے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. یہ حدیث میں نے ابھی کہیں ان قریب ہی درس میں بیان کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور ومعاذ ردیف ہو, اور حضرت معاذ بن جبل آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. ردیف اسی کو کہتے ہیں جیسے ایک آدمی موٹر سائیکل چلاتا ہے اور دوسرا اس کے پیچھے, تو اس کو تو سائق کہتے ہیں, لیکن جو پیچھے بیٹھتا ہے اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ردیف. کہتے ہیں میں ردیف تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور میں تنہا تھا. آپ نے سوال کیا, پوچھا یا پکارا ہم کو, یا معاذ, میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک. پھر آپ نے دوبارہ پوچھا یا پکارا یا معاذ. میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک. پھر تیسری مرتبہ آپ نے پکارا یا معاذ. میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک. تین مرتبہ آپ نے پکارا ہم کو, تینوں مرتبہ میں نے لبیک یا رسول اللہ و سعدیک کہا. پھر تیسری مرتبہ لبیک و سعدیک میرا سن لینے کے بعد آپ نے فرمایا اے معاذ سن لو, ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. آن فرمایا اے معاذ, ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, جب بھی کوئی انسان صدق دل سے کہتا ہے لا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, اگر صدق دل سے پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتا ہے. صدق سے پڑھنے کا کیا مطلب ہے, یہ کل کا جو درس ہے اس کی کیسٹ اگر ایک تیار ہو گئی ہوگی تو بعد میں ساتھی لے لیں گے انشاءاللہ, تو کلمے یہ کلمہ ہمیں کب فائدہ پہنچائے گا, اس سات شرطیں ہیں جن میں سے چند شرطوں کا بیان کل گزر چکا ہے جن میں تھا صدق. صدق دل سے کلمہ پڑھنے کا کیا مطلب ہے, اس کیسٹ کو سنیں گے تو بات واضح ہو جائے گی. آن فرمایا اے معاذ, جس نے صدق دل سے کلمہ پڑھ لیا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو حرام قرار دے دیا. کہتے ہیں میں بہت خوش ہو گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ افلا اخبر بہ الناس فیستبشروا. یہ تو بہت خوشخبری والی چیز ہے, ابھی اتر کر کے جاؤں میں لوگوں کو اعلان نہ کر دوں بتا دوں کہ لوگوں جو کلمہ پڑھ لیا صدق دل سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم کو. آپ نے فرمایا بھائی ابھی ذرا یہ فضیلت نئے نئے معاملے ابھی نہ سناؤ, اگر ایسے سنا دو گے تو فیت تک لو سب اسی کلمے پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے عمل کرنا چلیں. اس لیے ابھی لوگوں کو عمل کرنے دو. حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں میں نے چھوڑ دیا عمل کرنے کے لیے, لیکن کہتے ہیں جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں آئے آخری وقت تھا, تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فاخبر بها, حضرت انس بن مالک کہتے ہیں فاخبر بها معاذ عند موته تاسفما. دنیا سے جانے کے پہلے پہلے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث لوگوں کو اکٹھا کر کے سنا دیا کہ بھائی میں نے اللہ کے نبی سے حدیث سنی تھی. اور کیوں سنا دیا؟ کہتے ہیں اس لیے میں سنا دے رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھ لیں نبی کی حدیث معلوم تھی تو تم نے لوگوں کو کیوں پہنچایا. گناہ کا ڈر ہے کہ حدیث میرے سینے کے ساتھ چلی جائے, اور ذمہ داری کیا ہے بلغوا عنی ولو آیا, اس لیے میں نے بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ حق کہنے حق بیان کرنے کی سب کو توفیق نصیب فرمائے. حضرت امام احمد, امام ابو داؤد, امام ترمذی رحمہم اللہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سئل عن علم فقطعه, جس انسان سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا اور اس نے حق کو چھپایا علم کو چھپایا اس نے صحیح جواب نہ دیا الجم بلجام النار یوم القیامہ, اس عالم کے منہ میں قیامت کے دن جہنم کے آگ کی لگام لگا دی جائے گی کہ تو نے حق بیان کرنے سے اور تو نے صحیح جواب دینے سے لوگوں کو محروم کر رکھا تھا چھپا رکھا تھا, اسی لیے آج منہ میں تیرے لگام لگا دی جاتی جہنم کے آگ کی تاکہ سارے اولین والآخرین دیکھنے کہ حق کو چھپانے والے کا انجام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو نیک و صالح بنائے. یہ تھا 27 نمبر کا گناہ کبیرہ. انشاءاللہ اگلی جمعرات کو 28 گناہ کبیرہ ہے اس کا تذکرہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی من کل ذنب واتوب الیہ. کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر, رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہے لیکن ایمان ہے خالص, ایسا نہ ہو کہ ایک حاجی صاحب آئے تو سوچے کہ گاؤں میں آدمی زیادہ ہیں اور آپ زمزم کیا ہے تھوڑا ہے, کتنا بھی پانی ملائے گا لیکن نہیں پورا, تو انہوں نے کیا کیا کنویں میں ڈال دیا. کیا کر دیا؟ تاکہ پورے گاؤں کے لوگ, اب بہر اب تو کوئی کمی نہیں,
اور کنویں میں ڈال دینے کے بعد مسافی کی دو بوتل اگر زمزم کے تو کیا رہے گا؟ تو کنویں کا پانی بن گیا زمزم کا پانی. کہنے کا مطلب یہ کہ ایمان اتنا ہو اور دل میں کفر و شرک اتنا ہو تو اس ایمان کی تو کوئی قدر نہیں ہے. بلکہ ایمان اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان خالص ہے, ایمان میں ملاوٹ نہیں, ایمان خالص, اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان خالص ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا بھی تو گناہوں سے پاک و صاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا. بلکہ حدیث کے اندر تو آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے تو جہنم میں جل جل کر کے بالکل چیونٹی کے مانند ہو چکے ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کو نکالے گا اور جنت کی نہر میں نہلا دے گا ان کو. پھر وہ ایسا پانی ہوگا کہ بالکل تندرست ہو کر کے نکلیں گے اور پھر کہے گا جاؤ, لیکن ان کا نام جہنمیون ہوگا. کون کیا ہوگا؟ جہنمیون کیا مطلب؟ یہ وہ جنتی ہیں جو جہنم کی سزا کاٹ کر کے جہنمیون داخل کرے گا انشاءاللہ. دوسرا سوال, سمندر کے کون سے جانور حلال ہیں خصوصاً شارک مچھلی؟ حدیث کے اندر آتا ہے ہو الطہور ماؤہ والحل میتتہ. تمام علماء کا اتفاق ہے ہر قسم کی مچھلیاں جو ہیں سمندر کی ہمارے لیے حلال ہیں. دیکھیں واقعہ بہت ہی مشہور ہے, ماشاءاللہ فضائل اعمال بھی پڑھی جاتی ہے, بخاری وغیرہ کی تو ہی ہے, اگر کوئی کبھی نہ پڑھا تو فضائل اعمال میں تو سنا ہی ہوگا. حدیث کے اندر سنا ہوگا حکایت صحابہ, حکایت صحابہ کے اندر بالکل واضح ہے کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر واقعہ نقل کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک بڑی جماعت تھی, وہ چلے گئے تھے اپنا کہیں اور واپسی میں توشہ ان کا بالکل ختم ہو گیا, کوئی توشہ نہیں تھا. سمندر کے کنارے سے گزر رہے تھے تو ایک ٹیلا نظر آیا, لوگوں نے سمجھا کہ یہ سمندر کے کنارے کوئی ٹیلا ہے, خوب بیٹھ کر کے اس پر آرام کرو, کیا تانش بالکل بن گیا ہوگا وہ ہاں, اور کسی کو پتا نہیں کہ کیا ہے. بعد میں دیکھا تو پتا چلا کہ مچھلی ہے مری ہوئی. صحابہ کرام کہتے ہیں مہینہ گزر گیا لیکن پھر رزق کی کمی نہیں, نہ سڑتی تھی نہ گلتی تھی, نکالو کھاؤ پیو. اور کہتے ہیں جب مچھلی یہ آنکھ کی پتلی نکالی گئی تو اس کے اندر تین تین آدمی یا دو دو آدمی جا کر کے اتنا بڑا پتا نہیں شارک کتنی ہوتی ہے, ہو سکتا ہے یہی رہی ہو, کتنی بڑی مچھلی تھی, ہوتے امبر اس کا کہا جاتا ہے, عرب کے لوگ کیا کہتے تھے ہوتے امبر, ہوتے امبر اتنی بڑی مچھلی تھی کہ کہتے ہیں کہ چربی بھی نکال لے آنکھ سے میں داخل ہو, اس کی چربی بھی نکالے اور خوب لے کر کے آئے اور پھر اس کی جو ہڈیاں تھیں فارغ ہو جانے کے بعد اس کو اس طرح سے جب رکھ دیا تو ایسی کمار بن گئی, ایسا گیٹ بن گیا کہ سب سے اونچا اونٹ اور سب سے اونچا انسان اس اونٹ کی سواری پر بیٹھتا تو اس کمان سے گزر جاتا, اس کو سر ایسے جھکانے کی نوبت نہیں آیا. تو الحمد للہ ایسا ہو جاتا ہے, اب نہیں بتا سکتے. یہ تقریباً میرا خیال ہے آج 6-7 سال ہو رہا ہے, میں ہی آ رہا تھا ایک دن کے لیے بامبے میں اترا تو بامبے میں کہیں بہت بڑی ایک پکڑی گئی تو باقاعدہ وہ جو لکڑی چیرنے والے ہوتے ہیں نا ان کو بلایا گیا تو انہوں نے آرے سے کاٹ کاٹ کر کے اس کو لوگ پھر اس کو خریدے تھے. تو ایسے کبھی کبھار آ جاتے ہیں, تو انشاءاللہ ہر قسم کی مچھلیاں جو ہے وہ جی ہاں ہاں بولیں جی. نہیں اس کے علاوہ اور ہو سکتی ہیں, سمجھ گئے نا, نہیں اس نے محدود نہیں کر سکتے ہاں, سمجھ گئے نا جی. وہ سب اوپر سے نیچے تک سب, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے نا, نام لینے کی ضرورت نہیں, سب کوئی چیز مکرو نہیں, الحمد للہ سب حلال ہے. اور اگر دیکھنا ہو تو یہاں چلے جاؤ, عربی آتے ہیں کیسے شوق سے لے کر کے جاتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے. وہ ایسے ہی لوگوں نے کہا کہ وہ یہ خصیص چیز ہے, اگر کھائے گا تو انسان کی دل انسان بھی ویسے ہو جائے گا. نہیں الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. ہاں ہاں نہیں نہیں خود کھائیں, کوئی بات نہیں. اگر کسی کی طبیعت نہ چاہے, کسی کو اچھا نہ لگے تو نہ کھائے, لیکن شرعی طور پر منع نہیں ہے. جی جی بس آپ کو سوال ہو گیا. ہاں چلیں اب انشاءاللہ کل جمعے میں ہاں اختتام محفل کی دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اگر تیسری مرتبہ تم نے بیوی کو طلاق دے دیا ہے تو اب اس عورت سے شادی کرنا تمہارے لیے جائے نہیں. اب تمہارے اوپر وہ عورت حلال ہو گئی, چاہے عدت کے اندر ہو یا عدت تو حرام ہو گئی. عورت تمہارے اوپر حرام ہو گئی, اب تمہارے لیے حلال نہیں ہے. کب تک؟ چاہے عدت میں ہو یا عدت کے باہر, جب تک کہ وہ اس کی کوئی دوسری شادی نہ ہو جائے. نکاح کیا ہے؟ نکاح. جب تک اس کی شادی دوسری جگہ نہ ہو جائے, اگر دوسری جگہ شادی ہو گئی اور دوسرے شوہر سے بھی اس کا نبھاؤ نہ ہوا, دوسرے شوہر نے بھی طلاق دے دیا, اب اس طلاق کے بعد اگر عورت پھر اپنے شوہر کے ساتھ اتفاق کر لے اور شادی کرنا چاہے, تو اسلام نے حکم دیا کہ اب پہلے شوہر سے دوبارہ شادی کرنا چاہو تو کر لو. اس کی مزید تشریح حدیث کے اندر آتی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمانے میں ایک صاحب نے اپنی عورت کو طلاق دے دیا. حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا, اور یہی اسلامی طلاق دی. عدت گزر گئی, اس عورت نے دوسرے آدمی کے ساتھ شادی کر لیا, اس عورت نے دوسرے سے شادی کیا, لیکن دوسرا شوہر اس کو کیا کہیں گے, یعنی وہ جو انہیں مخنث تو نہیں کہتے, یعنی وہ ایسا کمزور اور ایسے بیماری کے لائق تھا کہ وہ عورت کے لائق نہیں تھا. پہلے اس نے بتایا نہیں, عورت کے ساتھ دھوکہ ہو گیا. عبد الرحمن نام تھا آدمی کا. عورت نے جب دیکھا کہ یہ تو یعنی ان کے اندر ساری قوت طاقت ختم ہے, عورت کے لائق نہیں, حقوق زوجیت ادا نہیں کرنے کے لائق ہیں, تو اس نے آ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کیا. اور شکایت کرنے کے بعد کہا, یا رسول اللہ ہم نے دوسری شادی کی اور دوسرا انسان جو ہے وہ ہمارے حقوق ادا کرنے کے لائق بالکل ہے ہی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا, کیا تم چاہتی ہو کہ پہلے شوہر کے پاس واپس چلی جاؤ؟ ہاں اللہ نے لا ہرگز نہیں, حتی تذوقی اسیلتہ ویذوق اسیلتک. تم چاہتی ہو کہ پہلے شوہر کے پاس پھر چلی جاؤ؟ ہرگز نہیں. دوسرے شوہر کے لیے, پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ زوجیت کا حق ادا نہ کر دے. سمجھ گئے نا؟ یعنی وہ انسان اس لائق نہیں تھا کہ اس کے بنا پر نکاح کرنے کے بعد تمہارے حق کو وہ ادا کر سکے, اس لیے بہرحال تم اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے شوہر سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دی. مزید احادیث کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مثلا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس کو امام حاکم اور امام ترمذی رحمہم اللہ نے نقل کیا, کہتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. سوچو کتنا بڑا گناہ ہے. یہ اسلامی طریقہ میں نے بتایا, لیکن آج جو حلالہ ہوتا ہے یا جس کو حلالہ لوگ کہا کرتے ہیں, وہ تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ ایک گھنٹے کے لیے یا ایک رات کے لیے ایسا یا کسی مرد کے ساتھ شادی کرا دی جائے. وہاں نکاح پڑھانا مقصد نہیں ہوتا, سارا مقصد ہوتا ہے پہلے شوہر کے لیے حلال کروانا. اور نکاح کس کو کہتے ہیں؟ اسلامی نکاح, جو باقاعدہ نکاح کے لیے نکاح کیا جائے, بیوی بنانے کا ارادہ ہو، ہمیشہ ہمیشہ رکھنے کا مقصد ہو، اس کے لیے اس کو رفیق حیات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ رفیق سا نہیں ہے، رفیق رات نہیں ہے کہ ایک گھنٹے والی ساتھی نہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رفیق حیات. نکاح کے حلال ہونے، اسلامی نکاح کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ نکاح کرے تو اس کے اندر یہ معاہدہ نہ کرے بھائی بس دو سال تم کو رکھیں گے، اس سے زیادہ نہیں رکھیں گے. سارا معاملہ یہ اسلامی نکاح کا ہے، لیکن یہاں اسلامی نکاح نہیں ہے بلکہ وہ صرف مقصد ہے پہلے شوہر کے لیے حلال کرنا. انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند حدیثیں پیش کرتے ہیں. پہلی حدیث ہم نے سنن ترمذی اور مستدرک حاکم کی نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے محلل اور محلل اللہ پر، اس انسان کے اوپر جو حلالہ کرتا ہے اور اس انسان پر جس کے لیے حلالہ کروایا جا رہا ہے. دو ہوتے ہیں نا، ایک وہ پہلا شوہر جس نے طلاق دے کر کے بڑا افسوس کیا اور کہا بھائی ایسا کریں کسی بھی صورت سے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ مشکلات ہیں، آپ ہی مہربانی کریں، جو بڑی اپیل کی ریکویسٹ، کیا کہتے ہیں، بڑی ریکویسٹ کیا، ریکویسٹ کرنے والا جو ہے وہ ہے محلل اللہ، اور جو احسان کرنے والا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، محلل. اللہ کے رسول نے میرے بھائیوں دونوں پر لعنت بھیجی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل، اللہ تعالی نے، اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی. اور ایک روایت میں آیا ہے آپ نے فرمایا، اے اللہ یہ میری لعنت ایسے ان دونوں انسانوں کے اوپر اس وقت تک ہے جب تک کہ اسرافیل قیامت کا سور نہ پھونک دیں. وہ بھی ایک عارضی نہیں کہ آج لعنت بھیج دی، نہیں، اللہ میری لعنت کی موسلا دھار بارش ان دونوں انسانوں کے اوپر ویسے ہی برستی رہے جب تک کہ قیامت نہ آ جائے. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد ذرا دیکھیں کہتے کیا ہیں، والعمل علیہ عند اہل العلم، اسی حدیث کے مطابق عمل ہے اہل علم کا. حدیث میں کیا ہے کہ یہ کام بہت ہی گندا ہے اور بیوی اس طرح سے کوئی حلال کرنا چاہے تو پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، اسی حدیث پر عمل ہے اور یہ عمل لعنتی ہے. اسی حدیث پر عمل ہے اہل علم کا، جن میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم، وہو قول الفقہاء من التابعین، اور صحابہ کرام کے بعد تمام تابعین کا بھی یہی فتویٰ ہے. اب ذرا سنیں، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے صحابہ کرام کا مسئلہ نقل کیا یہی ہے، اور صحابہ کرام کے بعد کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ تابعین. اب تابعین کے بعد ذرا سنیں، وبہی یقول سفیان الثوری، یہی سفیان الثوری، ابن المبارک، امام شافعی، احمد بن حنبل، اسحاق ابن راہوی رحمہم اللہ، ان تمام ائمہ کا بھی یہی خیال ہے. پھر امام ترمذی کہتے ہیں، وسمعت الجارود ابن معاذ، ہم نے امام جارود ابن المعاذ رحمت اللہ علیہ کو کہتے ہی سنا کہ امام وقیع ابن الجراح، وقیع ابن الجراح یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے سمجھے جاتے ہیں. کون؟ وقیع ابن الجراح، ذرا یاد رکھنا، امام وقیع ابن الجراح رحمت اللہ علیہ یہ امام آدم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو جب امام وقیع ابن الجراح رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے تو بیان کرنے کے بعد غصے میں آتے اور کہتے، یم بغی ان یرما بہذا الباب من قول اصحاب الرائے، بھائی اس حدیث کو سن لینے کے بعد سننے والوں کے اوپر ہے کہ اصحاب الرائے جو کہتے ہیں کہ حلالہ ایک گھنٹے کے لیے کروا لیا گیا تو بیوی پہلے شوہر کے لیے حلال ہو گئی، امام ابن الجراح رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو سن لینے کے بعد اہل الرائے کے قول کو اس کچرے کے ڈبے میں, ہوتا ہے نا گھر کا کوڑا کرکٹ کہاں پھینک دیا جاتا ہے, ہاں اس کو مرما کہتے ہیں, وہاں ڈال دینا چاہیے. اتنی شدید وعید ہے اس سلسلے کے اندر. اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اور امام نسائی نے اپنے سنن کے اندر نقل کیا, تو اس کے الفاظ اس طرح سے ہیں, سنو. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواشمتا والمستوشمتا والواشنتا والمستوسنتا والمحلل والمحلل وآکل الربا ومؤکلہ او کما قال علیہ السلام. آپ نے کئی چیزوں پر لعنت بھیجی, اللہ ان تمام لعنتی کاموں سے ان سب لوگوں کو محفوظ رکھے. جو گدنا گدتی ہیں جانتے ہیں نا, پرانے زمانے میں آتی تھی, آج بھی ہندو عورتیں ہاں کہیں اپنے سوہر کی, کہیں گنیش کی, کہیں کسی نے کرشن کی, کیا کرشن کی, ہاں کرشن کی, کہیں رام کی, کہیں بچھو کی, کہیں شیر کی اور کہیں چیتا کی, کچھ نہ ملا تو اپنے شوہر کی, اور نہ ملا تو کچھ نہ ملا تو کم سے کم دو لمبی دم والے ہنومان لنگور کی ہے نا, بہرحال کچھ نہ کچھ ان کی ہاں رہے گا. یہ ہے ایک گدنا گودنے والی ہے جو گاؤں گاؤں گھومتی رہتی ہے, اور دوسرا اپنا لمبا ہاتھ کر کے گودنا گدوانے والی ہے. اللہ رسول فرماتے ہیں ان دونوں پر لعنت, اس عورت پر جو گودتی ہے اور اس پر بھی جو گدواتی ہے, دونوں پر لعنت. پھر والواسلتا والمستوسلتا, لعنت ہو اس عورت پر, لعنت ہو اس عورت پر جو باہر کا بال نکلی بال کھینچ کر کے اپنے بالوں کو لمبا کرتی ہے, دھوکہ دیتی ہے سسرال والوں کو, اپنے شوہر کو, دیکھنے والوں کو دھوکہ دیتی ہے. دغا باز ہے, بال تو چھوٹے ہیں لیکن وہ بازار سے خرید کر کے کہنا چاہتی ہیں کہ ہاں ہم بہت ہی ہمارے لمبے ہیں, یہ اس وقت کی بات تھی. اب تو اللہ نے لمبے بھی دے دیا ہے تو وہ چھوٹے کرانے, اب تو گیا وہ زمانہ. ہاں میاں کا بال بہرحال تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے دو تین سال سے, اور کیا خبر, کیا خبر کی آگے چل کر کے, اور بالکل وہ اب جن مردوں کے کم ہیں چونکہ جو چین نکلتی ہے ایسے ہی جن کے چھوٹے ہیں وہ باہر سے خرید کر کے وہ لمبے کریں, لیکن بیگم کے لیے تو سالن کھلے ہوئے ہیں. تو آپ نے فرمایا اس لعنت ہو اس عورت پر جو اپنے بال کو لمبا کرتی ہے بازار سے خرید کر نکلی بال, اور لعنت ہے اس عورت پر بھی جو خرید کر کے تو نہیں لاتی, اپنا بال نہیں لمبا کرتی, لیکن لمبا کرنے والے کے لیے کہتی آئے میں آپ کا اچھی طرح سے سیٹ کر دوں گی, ان مدد کرنے والے اس پر بھی. والمحلل والمحلل, اور لعنت ہے حلالہ کرنے والے مرد پر اور اس مرد کے بھی اوپر جو حلالہ اپنے لیے کرواتا ہے. دیکھیں ایک گناہ کر رہا ہے دوسرا اپنا کام بنا رہا ہے نا, لیکن لعنت میں دونوں شامل ہیں. پھر وآکل الربا ومؤکل, اور لعنت ہو اس انسان پر جو سود کھاتا ہے یا سود دوسروں کو کھلاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ سود لینے والے پر اور سود دینے والے پر. اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی حدیث ہے, خلفائے راشدین میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن یہ دیکھیں اتنی بڑی کتاب ہے نا, ہمیشہ مسلمان جب لکھتے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے نا, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت علی رضی اللہ یہی لکھتے تھے نا. لیکن جب ہمارے ہاں شیعیت کچھ زیادہ عام ہوئی تو حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت علی کا نام آئے گا تو علی المرتضی مشکل کشا, اللہ اکبر. اور کہیں ایک کتاب ہے جس کو کہتے ہیں لوگ فیضان سنت, فیضان سنت, کہیں ان کی تقریر سننے لگیں تو پانچ سطر کا تو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہوتا ہے. سوچو کتنی سیدھی سادی بات تھی, صحابہ کرام یا ہمارے علماء, ہمارے ائمہ, ہمارے مجتہدین کتنی صفائی کے ساتھ, سادگی کے ساتھ
علی رضی اللہ عنہ. لیکن اگر کسی نے کہا علی المرتضی مشکل کشا سب کچھ کہہ لیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کچھ نہ ملا اس کی وجہ سے. کیوں؟ اس نے سب اپنے ہی لیے کہا, حضرت علی کے حق میں دعا بھی نہیں دیا. اور جس نے صرف کہا علی رضی اللہ عنہ, اس نے حضرت علی سے کچھ اپنے لیے نہیں مانگا, صرف اخلاص کے ساتھ حضرت علی کے حق میں دعا دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل, یعنی حلالہ کرنے والے حلالہ کروانے والے دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اس طرح سے میرے بھائیوں بہت ساری حدیثیں ہیں. ایک چوتھی حدیث اور, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ, یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حدیث نقل کر رہے ہیں. کس کے استاد؟ امام شافعی کے. ابو بکر ابو اشحاق الجوزجانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر بڑی اہم حدیث ذرا سنیں, آج کس طرح سے لوگ اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور کیسے شادی کر لیتے ہیں, کتنے اولاد حرام کی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے, ذرا سنیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ, کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے اور بہت ہی زیادہ پریشان ہے, کوئی آدمی اس کی بیوی کے لیے حلالہ, اس کے لیے اس کی بیوی کے ساتھ حلالہ کر دے تو کیا حرج ہے, تو بہت بڑا احسان ہوگا. خدمت اچھی چیز ہے نا بھائی, احسان کرے گا اس کا اجڑا ہوا گھر آباد ہو جائے گا. آج یہی کہتے نا بھائی, اجڑے ہوئے گھر کو آباد. سوچو اللہ کے نبی جو رحمت للعالمین بن کر کے آئے تھے, کیا ان کو اپنے امتیوں کی فکر نہیں تھی؟ اس گھر کے آباد کرنے کی فکر نہیں تھی جو آج ہم گھر کو آباد کرنے کی فکر کرنے والے ہیں؟ سنو حدیث, اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسے اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا کوئی اس کی لیے اس کی بیوی کو حلال کر دے حلالہ کرے, آپ نے فرمایا لا ہرگز نہیں, ایسا نکاح کرنا جائز نہیں ہے. الا نکاح رغبتین, ہاں اسلام میں وہ نکاح جائز ہے, اس نکاح سے کے بعد عورت حلال ہوگی جو انسان اس عورت کو اپنی بیوی بنانے کی نیت سے, اپنا گھر آباد کرنے کے ارادے سے اس سے نکاح کرے. اور یہاں نیت کیا ہے؟ اپنا گھر نہیں بلکہ ہے, فرق کی نہیں ہے, کتنا بڑا فرق ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں لا ہرگز نہیں, الا نکاح رغبتن, اگر اپنا گھر آباد کرنا چاہتا ہے, اس کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے, بیوی بنانے کے ارادے سے اگر اس نے شادی کیا ہے, پھر دونوں میں نہیں بن سکی, اس کا گھر اجڑ گیا, اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا, تب پہلے شوہر کے لیے وہ حلال ہوگی عدت گزار لینے کے بعد. آپ نے ارشاد فرمایا لا نکاح بالستن ولا استہزاء بکتاب اللہ. اللہ اکبر, آپ نے فرمایا خبردار, اگر کسی نے اس کے لیے اس کی بیوی کو حلال کرنے کے لیے نکاح دل سا کیا, نکاح پڑھتا ہے ہم نے اتنے مہر کے بعد اس کو قبول کیا, اگر وہاں پورے مجمع میں لوگ موجود ہو اور کسی کو حلالے کا علم نہ ہو تو سب یہی سمجھیں گے ہاں ان دونوں کی شادی ہو رہی ہے, ولیمے کا انتظار کریں گے, وہ ولیمے کا انتظار کریں گے. لیکن یہ نکاح رغبہ نہیں ہے بلکہ نکاح دلسا ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے والا اور حقائق پر پردہ ڈالنے والا نکاح ہے. بظاہر نکاح پڑھ رہا ہے لیکن بظاہر بیوی بنا رہا ہے, لیکن بیوی بنانے اور نکاح کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, ارادہ کچھ اور ہے. اور بظاہر کیا آپ کہہ رہا ہے لوگوں کے سامنے, ہم نے اتنے مہر کے عوض اس کو قبول کر لیا, اور کہا جائے پہلی بیوی کو جو تم نے نکاح کیا تھا اتنے مہر کے عوض, ہم چلو 10,000 دیتے ہیں, اپنی بیوی ہم کو دے دو پھر تیار. یہ نکاح دلسا ہے. آپ نے ساتھ فرمایا ولا استہزاء بکتاب اللہ, اور ایسے حلالے کے ارادے سے تھوڑی دیر کے لیے ایک دن کے لیے نکاح پڑھنا, یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا مذاق اڑانا ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا مذاق اڑانا ہے.
اب ذرا بتاؤ اللہ تعالیٰ کے کتاب کا مذاق اڑانا ہو، لوگوں کو دھوکہ دینا ہو اور اس کا نام کیا رکھ دیا جائے؟ حلالہ. آپ نے فرمایا خبردار، اگر تم نے اس طرح سے کسی کے لیے اس کی بیوی کو حلال کرنا چاہو، قیامت تک حلال ہونے والی نہیں ہے. کیوں؟ تمہاری نیت میں فتور ہے، یہ نکاح رغبہ نہیں بلکہ نکاح دلشا ہے، اور کتاب اللہ پر عمل نہیں بلکہ کتاب اللہ کا مذاق ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے بصرہ سے صحیح نقل کیا ہے. آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لوگو الا اخبرکم بالتیس المستعار، وہ پیسہ دے کر کے قیمت ادا کر کے جو سانٹ لایا جاتا ہے، جانتے ہیں؟ بس اوقات گاؤں میں ایک بیل ہوگا کسی کے پاس، جس کے گائے کو ضرورت پڑے گی وہ آئے گا اپنی گائے لے کر کے، تو مالک کیا کہے گا؟ بھائی یہ ہمارا ہے، 100 روپیہ لیں گے، 200 لیں گے، 300 لیں گے. آپ نے فرمایا یہ تیسے مستعار، تیس سمجھ گئے نا، 100 بھائی حلالہ کرنے والا. آپ نے فرمایا لوگو الا اخبرکم بالتیس المستعار، مستعار منگنی، بھائی ایک دن کے لیے میری گائے کو ضرورت پڑی ہے، میری بھینس کو ضرورت پڑی ہے، میری بکری ہے اس کو ضرورت ہے، آپ کے پاس بکرا ہے، آپ اپنے بکرے کو ذرا کھول دیں. آپ نے فرمایا تم لوگوں کو بتاؤ کہ سب سے بدترین برا سانڑ کون ہے؟ لوگوں نے گال لاکھ سن لی. آپ وہی حلالہ کرنے والا مرد ہے، حلالہ کرنے والا. اب ذرا بتاؤ وہ جو کمپنی کھول رکھا ہے جو کمپنی کھول رکھا تھا وہ کتنے بدترین سانڑوں کو اپنے یہاں اس نے پال رکھا ہے. اور بعد میں اگر آئیں گے تو عبداللہ بھائی کچھ تجربے کی بات بھی بتائیں گے. بھائی عبداللہ سبحان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اور کچھ باتیں اس کی وضاحت کر دیں گے وہ تجربے کی روشنی میں، سمجھ گئے نا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ صحابہ کرام کے بلا یا رسول اللہ، سب سے بدترین سانڑ کون ہے؟ وہ بیل ہے یا اونٹ ہے یا بکرا ہے یا گدھا ہے یا گھوڑا کون ہے؟ ذرا سوچو ہم کیا کہیں گے، ہم تو کچھ اور کہتے. آپ نے کیا ارشاد فرمایا، هو المحلل، یہ وہی مرد ہے جو لوگوں کے لیے حلالہ. آپ نے فرمایا اس سے کہیں زیادہ شرافت اس کے اندر ہے، ان جانوروں کے اندر ہے. پھر آپ نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل، اللہ کی لعنت ہو اس سر پر جو حلالہ کرتا ہے، اور اس بے غیرت مرد پر جو اپنی لیے بیوی کو حلال کرنے کے لیے حلالہ کرواتا ہے، دونوں پر اللہ تعالی کی لعنت ہو. حضرت حدیث کے اندر آتا ہے، یہ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مصنف میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا نبی علیہ السلام کے پاس، گاؤں کا رہنے والا تھا. اس نے کہا، آدمی آیا اور معلوم نہیں تھا، کہا بھائی یہ بیوہ ہے، ذرا اس سے شادی کر لے. آدمی آیا اپنے مہمان، یہ کہا بھائی یہ بیوہ عورت ہے، اس کا کوئی شوہر نہیں، اس سے شادی اگر کر لیتے تو بڑا کام بن جاتا، لیکن ایک آدمی کے بعد چھوڑ دینا اس کو. ایسے چکر چلایا، مقصد صرف کس کی نیت تھی، آدمی کو پتا نہ چلے. بہرحال اس تیار ہو گیا اور اس کو مال بھی دیا کہ کوئی بات نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا زمانہ تھا، کسی نے تذکرہ کیا، کہا خبردار ایسا کرنا حلال نہیں ہے. آپ نے فرمایا خبردار اس وقت تک نگاہ درست نہیں ہوگا، حتی انکہ مرتغبا لنفسہ، جب تک کہ آدمی کی نکاح کے وقت یہ ارادہ نہ ہو کہ یہ میں نکاح پڑھ رہا ہوں اس کو اپنی بیوی بنانے کے لیے. اس کو بیوی بنائیں گے، مکان لینا پڑے گا، خرچہ دینا پڑے گا، پورا انتظام ہے، اور کل ولیمے کا ہمیں لوگوں پر ولیمہ کر کے لوگوں کو دعوت ہے. ساری یہ رغبت والا نکاح ہے تب تو حلال ہے، ورنہ اگر 20 سال بھی حلالے کی نیت سے نکاح کر کے بیوی کو رکھا تو یاد رکھنا تمہارے لیے 20 سال کے بعد بھی طلاق دے گا تو حلال نہیں ہوگی.
اللہ تعالیٰ ان تمام بہائیوں سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ رکھے. حضرت اب حدیث سن لینے کے بعد را دیکھیں صحابہ اکرام کیا کیا کرتے تھے. امام ابن المنذر رحمت اللہ علیہ نے اور امام ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا, حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ حضرت عمر فلاں جگہ اگر کسی نے, میں نے سنا ہے کہ فلاں جگہ ایک شخص نے حلالہ کیا ہے, خطبہ دیا, کہا اگر کوئی حلالہ کرتے یا کرواتے ہوئے پکڑا جائے, دیکھا جائے, سب کو پکڑ کر کے لاؤ, میں اس وقت تک ان کو نہیں بخشوں گا جب تک کہ میدان میں کھڑا کر کے رجم نہ کر دوں. سوچو ذرا, یہاں حلالہ کرنے والوں پر عمر فاروق کیا فتویٰ دیتے تھے, ان کو رجم کر دیا جائے. لیکن ہمارے اور آپ کے ہاں اس انسان کا کوئی جرم نہیں سمجھا جاتا جو یہ عمل کرتا ہو. آپ نے فرمایا اگر کوئی حلالہ کرتے ہوئے یا حلالہ کرواتے ہوئے پکڑا گیا تو اسے ہم رجم کر دیں گے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی آیا یہی کیس. ان کے سامنے حلالے کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے کہا خبردار, اگر کسی نے کسی عورت سے نکاح پڑھا ہے تاکہ اس اپنی اس کی بیوی کے لیے حلال کرے, اگر وہ مجھے مل گیا تو پہلے دونوں کو جدا کرائیں گے اور جدا کرانے کے بعد دونوں کو ہم سنسار کریں گے. گویا کہ حلالہ صحابہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تو ہوتا نہیں تھا, لیکن صحابہ اکرام کے زمانے میں اگر کسی نے کیا سنائی دیا تو حلالہ زنا کے برابر سمجھا جاتا تھا. کیوں؟ سنسار کرنا, رجم کرنا کس گناہ کی سزا ہے؟ شادی شدہ لوگ اگر زنا کریں تو زانی اور زانیہ کی سزا رجم ہے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ان کو رجم کرنے کا فتویٰ دیا کرتے تھے. اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لا ترجعوا الیہ الا بنکاح رغبت, اگر کسی انسان نے کسی کی بیوی سے اس لیے نکاح کیا کہ پہلے شوہر کے لیے حلال کرے, یعنی حلالہ کیا, تو یاد رکھو حلالہ کی نیت سے شادی اگر کی گئی پہلے شوہر کے لیے عورت کبھی حلال نہیں ہوگی اور یہ زنا ہوگا. اور کہتے کیا ہیں, یہ دغا بازی کا نگاہ ہے. اللہ اکبر. وہ استہزاء بکتاب اللہ, اور اللہ تعالیٰ کے کتاب کا مذاق اڑانا ہے حلالہ کر کے. اور کتاب اللہ کا مذاق اڑانا کفر اور شرک تک پہنچا دیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ السلام نے اس طرح سے بہت زیادہ ہمیں تعلیم دی ہے حلالہ کی حرمت پر, نص قطعی موجود ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, میں صرف دو ایک کتابوں کا حوالہ دوں گا. اب آپ لوگ بتائیں, کبھی وہ چیز ثواب کی ہو سکتی ہے جو اس پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی؟ کیا خیال ہے بھیا, جس چیز پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیج دیا ہو یا جس کو اللہ کے رسول نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب اللہ کا استہزاء اور مذاق قرار دیا ہو, میں سمجھتا ہوں کوئی عقل سلیم رکھنے والا انسان کبھی اس کو کار ثواب نہیں کہے گا. لیکن بس دو تین کتابوں کا حوالہ دے دیتے ہیں جہاں لکھا ہوا ہے. ہمارے چونکہ ہندوستان ہے نا, وہاں سب کچھ چلتا ہے, کوئی بات نہیں. ہاں, جہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حلالہ کرنے والا بہت ثواب پاتا ہے, ذرا سوچو افسوس کا مقام ہے. حلالہ کرنے والا کیا پاتا ہے؟ ثواب. ایک کارے خیر ہے, نعوذ باللہ من اللہ. کتنے تعجب کی بات ہے. بس ایک کتاب, پہلے ایک کتاب, مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ وہ اپنی تقریر ترمذی العرف الشذی کے اندر نقل کرتے ہیں. ہمارے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ یہ بہت کار ثواب ہے. کیوں کفرت کعبہ خیزت کجا باشر مسلمانی, جب ہمارے بڑے بڑے لوگ کہیں گے کیا ہے یہ کار کیا کتاب الکوکب الدری, کیا الکوکب الدری علی سنن الترمذی, مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ, نمبر تین
مونا محمد یحیٰ رحمت اللہ علیہ، نمبر چار مونا محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ، چاروں کی قبر کو اللہ تعالیٰ نوروں سے بھر دے. دعا کرو چونکہ بات بڑی خطرناک ہو گئی ہے. الکوکب الدری، الکوکب الدری علی شرح علی الترمذی، یہ مونا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی تقریر ترمذی ہے، اور اس کے نوٹ کرنے والے ہیں مونا محمد یحیٰ کاندھلوی رحمت اللہ علیہ، مرتب کرنے والے. پھر بعد میں ان دونوں تقریروں پر حاشیہ چڑھانے والے، چھپانے والے، کراچی سے کتاب چھپی ہے مونا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان کتابوں میں جو اس قسم کی باتوں کے بارے میں کیا کہہ دیا کہ ہماری بہت اچھا کمال ہے. مولانا شاہ کشمیری رحمت اللہ نے کہا کہ وفی بعد کتب میں نا ہماری بہت ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حلالہ جو ہے یہ کار ثواب ہے، چونکہ ایک مسلمان حلالہ کرنے والا دوسرے بھائی کے ساتھ احسان کر رہا ہے. ذرا سوچو یہ احسان، یہ احسان کیا جو ثواب کا سبب بنے گا جس احسان پر اللہ تعالی نے لعنت بھیجی ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہو. اس گھناؤنے کردار پر میں سمجھتا ہوں انسان کبھی کوئی عقل سلیم رکھنے والا کبھی اس کو کار ثواب نہیں کہہ سکتا. لیکن کیونکہ نقلن نسلن بعد نسلن یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا، اس لیے میں سمجھتا ہوں ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں نقل کر دیا، ورنہ یہ لکھنے والی کتاب میں آنے والی چیز نہیں تھی. اب لوگ کہتے کیا ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے حرام ہے. ایک مثال دیتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، بسا اوقات لوگوں سے بحث ہونے لگے تو ایک مثال دیتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے ایک چیز حرام ہے لیکن اس نے کر لیا تو پہلے کا کام تو بن گیا، پہلے کا کام بن گیا. اس نے کیا حرام کام؟ یہ تو شراب پینا کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن اگر کسی نے افطار کے وقت شراب پی لیا روزہ تو اس کا کھل گیا، اس کا روزہ کھل گیا، ہے حرام لیکن کام اس کا. میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام فتویٰ دیتے ہیں کہ اس میں حلال نہیں ہوگا، نہیں حلال نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ نکاح نہیں ہے بلکہ نکاح دلسہ ہے، یہ دھوکہ دینے والا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ استہدا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، یہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی دوسری شادی اس کی نہ ہو جائے، نکاح نہ ہو جائے. اور نکاح شرعی ہونا کیا ہے کہ جس میں یہ شرط نہ رکھی جائے کہ ایک دن کے لیے یا دو دن کے لیے. اور نکاح شرعی کیا ہے؟ نکاح پڑھنے کے وقت دونوں کا ارادہ کیا ہو میاں بیوی کا؟ ہمیشہ ایک دوسرے کا زندگی بھر کا ساتھی بننا، بیوی بننا، پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ نکاح وہ ہے. آپ بتاتے ہیں ابھی نکاح کیسے ہوتا ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، ایک سمجھ لیں آپ لوگ. حضرت عائشہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر اس بات کو سنے، یہ بڑی اہم ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسلام میں نکاح ہوتے تھے کتنے طرح کے؟ چار طرح کے نکاح ہوتے تھے. اسلام سے پہلے کتنے قسم کے نکاح ہوتے تھے؟ چار. اور اللہ کے رسول نے سب کو ختم کر کے صرف بس، اور کوئی دوسرا نکاح اسلام میں نہیں ہے. اب ذرا سنیں، کہتی نمبر ایک، نکاح الناس اليوم، ایک نکاح تو وہ ہوتا تھا اس نبی علیہ السلام سے پہلے جاہلیت میں جو آج کیا جاتا ہے. آج کیا کیا تھا؟ کہتی ہیں یخطب الرجل الى الرجل ولیته او ابنته، شادی کے طریقے کیا ذرا دیکھیں، یہ چار طریقے کے نکاح ہوتے تھے، چار طرح کی شادیاں ہوتی تھی اسلام سے پہلے. نمبر ایک، جیسے آج ہوتا ہے، آج کیسے ہوتا ہے؟ کہتی ہیں کہ کسی کو شادی کی ضرورت ہوتی، وہ انسان کسی آدمی کے پاس جاتا، کہتا بھائی میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا،
بیٹی سے نہیں کہتا تھا, کس سے کہتا تھا بھائی؟ یا کسی کے ذریعے پیغام پہنچواتا کہ بھائی میں فلاں کی بیٹی سے یا فلاں کی بہن سے یا فلاں کی پوتی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, میرا پیغام یہ پہنچا دو. اگر سامنے والا پیغام قبول کر لیتا تو شادی دونوں کی طے ہو جاتی, شادی ہو جاتی, ٹھیک ہے نا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی یہی طریقہ آج بھی رائج ہے کہ کوئی انسان شادی کرنا چاہتا ہے, شادی کا پیغام دیتا ہے, وقت مقرر ہوتا ہے اور شادی ہو جاتی ہے, ولیمہ کیا جاتا ہے. کہتی ہیں چار طریقوں میں سے جاہلیت میں یہ پہلا طریقہ تھا. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ کان الرجل یقول لامرأته اذا طهرت من تمسها ارسلي الى فلان. ایک آدمی سوچتا کہ ہم بڑے بدشکل ہیں, ذرا سوچو جاہلیت کس چیز کا نام ہے, اسلام نے کس چیز میں, ذرا سوچو اپنی شکل کبھی آئینے میں دیکھتا تو سوچتا وہ ہم سے جیسا بدشکل تو کوئی نہیں ہے, اپنے آپ کو کیا احساس کمتری میں. وہ سوچتا ہم سے بچہ پیدا ہوگا تو وہ کم وقت بھی ایسے ہی بدشکل ہوگا تو ایک نہیں بلکہ دو ہو جائیں گے, ہمارے ہی جیسے بدشکل ہوگا. تو کیا کرتا, شہر کے اندر دیکھا سب سے خوبصورت مرد کون ہے, تو بے غیرت اپنی بیوی سے کہتا کہ تم جب حیض سے پاک ہونا تو تم اس کی ہاں چلی جانا. یہ کب تھا؟ اسلام سے پہلے, بخاری شریف کی روایت. جب عورت اپنے ناپاکی سے پاک ہوتی, نہا دھل لیتی تو شوہر کہتا بھائی اگر ہم تمہارے قریب آئیں گے کہیں بچہ پیدا ہو گیا تو ہمارے ہی جیسے بدشکل وہ بھی ہوگا, اس لیے پھڑا بہت خوبصورت ہے, ہم نے اس سے بات کی ہے, تم اس کے ہاں چلی جاؤ. نعوذ باللہ من گھناؤنا عمل. ذرا دیکھ رحمت للعالمین, جو رحمت لے کر کے آئے, کتنی مصیبتوں اور برائیوں سے ہمیں نجات ملی. وہ شخص جاتا, عورت چلی جاتی اس کے یہاں, مقصد کیا ہوتا, عورت اس کے قریب جائے گی تو یہ خوبصورت مرد ہے, اس سے جو لڑکا پیدا ہوگا کم سے کم ہم جیسے بدشکل نہیں ہوگا, وہ بھی خوبصورت ہی ہوگا. ایک نکاح یہ تھا. لیکن بچے کا مالک کون ہوتا؟ شوہر ہوتا. وہ ایک رات والا جو تھا وہ بچے کا مالک نہیں ہوتا. بچے کا مالک کون ہوتا؟ اور حلالے میں اگر کہیں بچہ ہوا تو وہ کس کا ہوگا؟ آج حلالہ جو ہوتا ہے, اگر وہاں بچہ ہوا تو وہ کس کا ہوگا؟ پہلے کا ہوگا, محلل کا ہوگا یا کہ محلل لہ کا ہوگا؟ یہ سوچنا پڑے گا, تھوڑا بڑے مشکلات ہیں. نمبر تین, یہ دس بیس آدمی, دو آدمی, ایک آدمی نہیں اکیلا نہیں, ایک آدمی, دو آدمی, تین آدمی, کم سے کم نو تک, دس سے کم, وہ چار بھی ہوتے, پانچ بھی ہوتے, تین بھی ہوتا, ایک سے زیادہ, تین سے زیادہ اور دس سے کم, اتنی بڑی جماعت ہوتی ہے. فیدخلون علی المرأہ, پھر کسی فاحشہ عورت کے اوپر, کسی فاحشہ عورت کے ہاں یہ لوگ آتے ہیں. جی فاحشہ عورت سمجھے نا, اور پیشہ ور جو ہیں جسے فروشی کرنے والی, یہ تیسرا طریقہ ہے, دوسرا, ہاں تیسرا, جس میں فروش عورت کے پاس آتی, اور کتنے آتے, تین سے زیادہ اور نو سے کم, یعنی تین سے لے کر کے نو تک کوئی بھی تعداد رہی ہو, چار ہو, پانچ ہو, چھ ہو, سات ہو, آٹھ ہو, نو ہو, دس کی عدد نہیں پوری ہونی چاہیے, یہ بھی راہ کہتے ہیں. اتنے لوگ اکٹھا ہوتے اور ان میں سے ہر ایک اس عورت سے اپنا منہ کالا کرتا, اور پھر جب معلوم پڑتا کہ اس عورت کو حمل قرار پا گیا ہے تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اب وہ بچہ کس کا ہوگا؟ اس نو میں سے چار تھے, پانچ تھے, بچہ کس کا ہوگا؟ وہ عورت تو بچہ نہیں اپنے پاس رکھے گی, بچے کے کوئی نہ کوئی کفیل ہونا چاہیے. نہرو نے ایک مرتبہ مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ابو الکلام یہ ہم چاہتے ہیں کہ اب قانون یہ ہونا چاہیے کہ مرد عورت کو مساوات کا معاملہ ہے نا, ایک مرد کو اگر اسلام نے چار عورتوں سے شادی کرنے کا بیک وقت جائز قرار دیا ہے
تو بھائی برابری مساوات ہونا چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ قانون پاس کر دیا جائے کہ ایک عورت بھی اگر ایک وقت میں چار شوہر کرنا چاہے تو لیا. بدبخت میں کیڑے بھی خوب کھا کھا کر کے موٹے ہوئے ہوں گے کہ جلایا گیا ہے کب. ہاں جہنم یہی سے شروع ہوئی نا. تو اس نے کہا یعنی اسلام کا استہدا اڑانا چاہا کہ چار عورتوں سے اگر ایک مرد ایک وقت میں شادی کر لیتا ہے تو ایک عورت کو بھی اجازت دی جائے, اعلان کر دیا جائے کہ کوئی عورت بھی اگر شادی کرنا چاہے تو ایک وقت میں چار مردوں سے, سب کے لیے ایک سا قانون ہو. بڑا ابو الکرم آزاد نے کہا بہت اچھا ہے, پیش کر دو, اعلان کرو. لیکن یہ فیصلہ کرنا پڑے گا بچہ کس کا ہوگا, وہ تمہارے گلے پڑیں گے سب. سوچو پہلے یہ فیصلہ کرو کہ بچہ کس کا ہوگا. اب تو خسرت دنیا وال آخرا فب ہوئے تلدی کبھر, ایسا تماچا کھینچ کر کے مارا کی کمبخت پھر زندگی میں تو ختم ہو گیا. آج تک اس کی نسل ختم ہو رہی ہے لیکن پھر دوبارہ یہ آواز اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے دوبارہ آواز نہیں اٹھائی. کہا کہ ٹھیک ہے سوچنا پڑے گا تمہیں, کیوں ایک بچہ ہوگا کس کا یہ پہلے بتاؤ تو. فب ہوئے تلدی کبھر. لیکن وہ لوگ تو بڑے تیز تھے, ان کے ہاں دستور کیا تھا کہ جب چار پانچ آدمی اکٹھا ہوتے تو اب بچہ پیدا ہونے کے بعد جتنے لوگ ایک رات میں اس عورت کے پاس آئے ہوئے تھے اجتماعی طور پر, اچھا سب کے نام ان کے ہاں ریکارڈ میں رہتے. نوٹ ہے, قانون تھا جاہلیت کا سب کو بلایا جاتا. وہی دیکھیں یہ بچہ پیدا ہوا ہے اور میٹنگ بیٹھتی, بہیائی ذرا دیکھیں میٹنگ بیٹھتی, اور میٹنگ بیٹھنے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں